سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہفتہ کے بعد پھر اللہ تعالی نے آپ سے یہ روحانی اور دینی ملاقات نصیب کی. میں چاہوں گا کہ اس بابرکت نشست کا آغاز قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے ہو. عزیزم محترم سراج منیر سے گزارش ہے کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے دلوں کو مسحور فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم.
قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کے بعد ناظرین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے ساتھ ہی اس کے مزاج میں محبت رکھی، انس رکھا اور پیار. دنیا میں اور اس کارگاہ حیات میں زندگی کو نبھانے کے لیے یہ جوہر انسان کا رہبر اور رہنما ثابت ہوا. اس کی حقیقتوں اور عظمتوں کے اعتراف میں ہر پیغمبر علیہ السلام نے اس جوہر کو ہدایت انسانی کے لیے آزمایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے انتخاب و استعفا کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کتاب انقلاب اور کتاب رحمت کی تعلیمات تمام انسانوں کے سامنے رکھی، وہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث شریف کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن تم میں سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے آل اولاد ماں باپ اور جمیع انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں صاف طور پر محبت کو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری قرار دیا. محبت دل کی غذا ہے، محبت روحوں کی غذا ہے، محبت منزلوں تک پہنچانے والا راہبر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس محبت کا ذکر کیا اور جس پیار کا ذکر کیا، یاد رہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو وہ اس کی تعریف نہ سنے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے جمال کے نغمے سنے اور مدحت سنے، جس سے اس کے دل کو تسکین ہو. آئیے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا جہاں اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں، تمام مسلمانوں کے محبوب بھی ہیں، ہر زمانے کے محبوب ہیں، اس اعتبار سے آپ کی مدحت اور آپ کی نعت سرمایہ حیات ہے. وہ دل جو سلیم ہیں ان کی غذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے. آج ہماری خوشبختگی کہ ہمارے ساتھ ایک ایسے دوست شریک محفل ہیں جن کی آواز خطہ پوٹھوار میں عموماً اور ارض وطن میں خصوصاً جانی پہچانی ہے، اور آل محبت ان کی آواز میں رسول کریم علیہ السلام کے نشید محبت سنتے رہتے ہیں. میری مراد محترم حاجی محمد ادریس صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ حضور کے حضور پیش فرمائے.
مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا کسے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا کسے دروں، ایک پتھر کو آئی نہ گر مل گیا، اس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، اس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازہ جان کھلے، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغِ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغِ حرم، زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، زندگی پھر رہی تھی بٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی.
ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ہم نے اپنے نفوس کو دھونے کا اہتمام کیا، توجہات کا مرکز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں فیضبار ہوئیں، اور تخیل اور خیالات کے طاہر کی پرواز گنبد خضرا کی طرف ہونے لگی. آج میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ دو چار ہفتوں سے میں محترم ڈاکٹر مصطفیٰ شاکر قادری کے سوالات کا کچھ جواب عرض کرتا ہوں، پھر مصروفیت کی نوعیت کچھ اور بن جاتی ہے اور کچھ سوالات پینڈنگ ہو جاتے ہیں، تو شاید ان کے استفسارات پر آج بھی میں کھل کر گفتگو نہ کر سکوں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اندر حدیث اکارڈنگ ٹو وچ علماء ہیو بین کالڈ دا وراثت الانبیاء دا سکسیسر آف پرافٹس اینڈ قرآن کریم کیٹاگرائز سم ایز پیپل ہو سیل دا دین فار دیئر آن پرپزز اینڈ ٹارگیٹس فار وچ دے آر لوکنگ فار ویدر دوز ٹارگیٹس اینڈ ڈیسٹینیشنز آر مال ویلتھ پار پالیٹکس اینڈ نیشنل اینڈ ریجنل ایفیلیشن پرسنل پروموشن ہاؤ کین مسلمز ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. محترم قادری صاحب، آپ نے جس حوالے سے سوال پوچھا ہے اس پر تو میں گفتگو کروں گا ہی، لیکن آج فون کے ذریعے سکھر سے ہماری ایک بہن خالدہ نے اسی قسم کا ایک سوال پوچھا، اور کہا کہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 35 کی تشریح کریں. تو میں اسی آیہ کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ کے استفسارات پر بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا. ہم بڑھتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 34 اور 35 کی طرف. ارشاد باری ہے, یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. میں اپنے ہی کیے ہوئے قرآن مجید کے ترجمہ سے ان دو آیات کا مفہوم اس کرنے لگا ہوں. ارشاد باری ہے, اے ایمان والوں, پادریوں اور جوگیوں میں سے اکثر لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی اثر ساز خبر سنا دیجیے. جس دن خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا, یہ ہے جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جوڑا, سو اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کی لذت چکھو. ناظرین, یہ دو آیتیں تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے, ایمان والوں سے ہے. یا ایہا الذین آمنوا, یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. گویا اس میں اصلاح کی دعوت ہے, لیکن یہ اصلاح کی دعوت ایمان والوں کے لیے ہے, وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں اور دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر چکے ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماگیر رسالت پر ایمان لا چکے ہیں, کتاب کی صداقت پر ان کے دلوں اور روحوں میں یقین پیدا ہو چکا ہے. اب اگر یہ خطاب ایمان والوں سے ہے تو آگے جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے, ان کثیر من الاحبار والرہبان, کہ بے شک اکثریت یہود کے علماء کی یا عیسائیوں کے علماء کی, لیاکلون اموال الناس بالباطل, وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے, وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ایک تو میں وضاحت کروں کہ یہ یہود علماء اور عیسائیوں کے علماء, ان کے پوپ پادری, یہ ترجمہ میں نے روایات کی روشنی میں کیا. رولمانی نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا, اور اسی طرح دبری وغیرہ مفسرین نے بھی اس کی صراحت کی ہے. تقریباً جتنے بھی آئمہ کبار ہیں انہوں نے یہی کہا کہ یہاں اخبار سے مراد خبر, بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی, لیکن یہ یہود کے جو علماء تھے یہ انہیں احبار کہا جاتا تھا. اور رہبان میں تھوڑا سی رہبت کی طرف, کہ خوف اور خشیت کی طرف اشارہ ہے اور عبادت کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت فقیری اور درویشی کی تھی, تو آپ کی تعلیمات کے اثر کے حوالے سے ان کے پیروکار خصوصاً ان کے علماء کو رہبان کہا جاتا ہے. ایک غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے کہ وہ باتیں جو یہود اور نصارہ کے علماء کی ہیں انہیں مسلم سکالرز کی طرف اور علماء کی طرف منسوب کرنا یہ زیادتی ہے اور قرآن حکیم کے سرچشموں سے ناآگاہی کا نتیجہ ہے. اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایسے ہی بہت سے لوگ جو بتوں کی آیات ہیں وہ اولیاء کرام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اسلام کے لیے جو کچھ قرآن حکیم نے کہا ہے وہ اہل اللہ کی طرف, یہاں تک کہ وہ اپنی سینہ زوری سے نہ شرماتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی طرف وہ باتیں منسوب کر دیتے ہیں. قرآن حکیم کے فہم میں اور قرآن حکیم کے انڈرسٹینڈنگ میں یہ احتیاط ضرور رہے کہ جس محل پر کوئی آیت نازل ہوئی ہے اسی محل پر اس کو سمجھا جائے. قرآن مجید کے مطلق کو مقید بنانا, مقید کو مطلق کرنا, اور اسی طرح نصوص کی ترتیب میں ترتیب کا خیال نہ رکھنا, یہ اہل علم کے نزدیک یہ زیادتی ہے. رہا یہ سوال کہ اگر ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ آگے بات تو یہود کے علماء کی گئی ہے اور نصارہ کے, لیکن خطاب جو ہے وہ اہل ایمان کو ہے. اللہ عزوجل سبحانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو اس کے لیے اسلوب قرآن حکیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلوب قرآن مجید میں یہ بات آپ واضح دیکھیں گے کہ اللہ عزوجل سبحانہ جب اہل ایمان کی تربیت کرتا ہے تو پہلے سابقہ زمانے میں گزرے ہوئے جتنے اس کے پیارے لوگ ہیں ان کے اوصاف بیان کرتا ہے. اوصاف بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطبین قرآن کے دل میں ترغیب پیدا ہو اور وہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. مثلا آپ پورے قرآن حکیم میں دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان ہوئیں, شعیب علیہ السلام کی صفات بیان ہوئیں, ابراہیم خلیل اللہ کی صفات بیان ہوئیں, آدم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے. یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قاری قرآن کو ان پیاروں کی جس وقت باتیں سنائی جائیں گی اور ان کی جو خوئے تسلیم ہے اور ان کی خوئے رضا جو ہے جس وقت ان کے سامنے آئے گی تو نیک اعمال کی طرف, تقوی کی طرف, زہد کی طرف اور اللہ پرستی کی طرف بڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ پیاروں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کا, اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سن کر اپنے نفوس کی تربیت کریں گے اور یہ بھی پیارا بننے کی کوشش کریں گے, ایسے ہی قرآن مجید کا یہ بھی اسلوب ہے کہ وہ مخاطب اہل ایمان کو کرتا ہے. اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے بعد ان کو جو برے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسان فراموش لوگ ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کے در دولت سے مفرور لوگ ہیں, بگوڑے لوگ ہیں, وہ اللہ کی نعمتوں کے قدر دان نہیں ہیں, وہ ناسپاس ہیں, ان کے اندر جو بری خصلتیں ہیں قرآن مجید مخاطب اپنے لوگوں کو کر کے ان کی بری خصلتیں بتاتا ہے تاکہ جو قرآن کے مخاطبین ہیں وہ گزرتے ہوئے راہ سے وہ ان کانٹوں سے بچیں جو ان کے پاؤں کو زخمی کر سکتے ہیں. یہ میں ایسے ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسے اگر کہا جائے کہ فلاں دریا میں سیلاب آنے والا ہے تو دریا جو ہے وہ تو اپنے دھانوں کو صرف چھوتا ہے لیکن اس کے گردا گرد دور تک بستیوں کو خالی کر دیا جاتا ہے کہ اگر پانی اس کا بڑھ جائے تو کسی کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مخاطب تو وہ اپنوں کو کرتا ہے لیکن وہ بیگانے لوگوں کی برائیاں بھی بتاتا ہے کہ یہ برے کام ہے اور اچھے لوگوں کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے کہ یہ اچھے کام ہے تاکہ برائیوں سے بچا جا سکے اور اچھے اوصاف جو ہیں وہ اختیار کیے جا سکیں. یہ ہے ان دو باتوں میں مطابقت کہ پہلے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, إِلَّا كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ. تیسری چیز جس کی طرف میری بہن نے اشارہ کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسلم سکالرز نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، یہ رہبان ہیں اور اخبار ہیں، یہود کے لوگ ہیں، اور ان نے میرے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ نے بھی ترجمہ جوگی کا کیا، تو اس سے بھی معلوم ہی ہوتا ہے کہ نان مسلم سکالرز اس سے مراد ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ من تبیزیہ ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ من تبیزیہ ہے اور اس کا معنی بعض ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کثیر من الاخبار والرہبان، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بعض اخبار تھے کہ جو مال کھاتے تھے، بعض علماء تھے یہود اور عیسائی جو مال کھاتے تھے، سارے تو نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری بہن نے مانا یہ لے لیا کہ کچھ علماء ان کے بھی اچھے ہیں، کچھ علماء ان کے بھی برے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ آیت نازل ہوئی میری بہن رسول کریم علیہ السلام کے دل پر، اور یہ آیت نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال بھی نہیں بلکہ 600 سال بعد رسول اللہ علیہ السلام کے سینے پر. جب اس وقت نازل ہوئی تو اس وقت مخاطبین رسول اللہ علیہ السلام کے آل مدینہ تھے یا آل مکہ تھے، اور جن یہود اور عیسائیوں کے علماء سے پالا تحریک اسلام کو پڑھ رہا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں نان مسلم رہنے والے نہیں تھے، ان میں کچھ مسلمان بھی ہونے والے تھے، اور ان کو غلامی رسالت کا بھی شرف حاصل ہونے والا تھا. جیسے کہ عبداللہ ابن سلام ہے، تو من کا معنی یہ ہوگا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی دولت مل جائے گی اور وہ حضور کے نوکر بن جائیں گے، لیکن ان کی اکثریت جو ان کے علاوہ ہے وہ سارے مال خور ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ لوگ جینے والے ہیں، وہ صداقت اور صدق کو تسلیم کرنے والے نہیں. ارشاد باری: یا ایھا الذین آمنوا الا کثیرا من الاخبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہاں قرآن حکیم نے خود کیٹیگرائز کیا کہ کون علماء ٹھیک ہیں، کون علماء ٹھیک نہیں ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ ڈالتے ہیں، اور کچھ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. میرے خیال میں ورثۃ الانبیاء کے لیے قرآن مجید کا یہ انداز تعبیر خود بخود وضاحت کر دینے والا ہے کہ کون ٹھیک ہوتا ہے اور کون ٹھیک نہیں ہوتا. ناظرین، ہم انشاءاللہ اسی آیت کی تشریح میں تھوڑا سا وقت اور بھی لگائیں گے، لیکن محترم حاجی صاحب ادریس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی ایک اور نعت شریف سنائیں تاکہ دل ایک بار پھر مرکز جمال کی طرف مبذول ہو جائے.
سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ تیری عظمتوں کی کوئی نہ مثال ہے نہ ہوگی، تیری عظمتوں کی کوئی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو کمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خدا سے دور کر دے اسے کیا کہیں گے؟ جا جو خدا سے دور کر دے اسے کیا کہیں گے؟ جا ہمیں رب سے جو ملائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں رب سے جو ملائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟
ناظرین، ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ بینہ میں غور و فکر کر رہے تھے. ارشاد باری ہوا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ذهب سونا اور فضة چاندی. ذهب کا لغوی معنی ہوتا ہے جانا، ذهب یذهب. سونے کو ذهب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، بالآخر ہاتھ سے چلا ہی جاتا ہے، اور لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بالآخر کسی موقع پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف چلے جانے کی مناسبت سے اس کو ذهب کہتے ہیں. اور فضہ کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، تقسیم ہو جانا، کیونکہ چاندی بھی سونے کی طرح ایک ہی جگہ رہنے والی چیز نہیں ہے، بالآخر اس نے تقسیم ہونا ہوتا ہے اور بکھر جانا ہوتا ہے. اور دولت کی جو اصل ہے دنیا کے نظیم جدید ماہرین اقتصادیات نے بھی سونے اور چاندی ہی کو بنیادی دولت قرار دیا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضه، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. سامعین و ناظرین، یا تو یہ دوسرا طبقہ ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کرنا شروع کیا، جو مال کا حریص اور مال کو جوڑنے اور جمع کرنے والا اور اس کو خرچ نہ کرنے والا ہے، اور بعض آئمہ تفسیر نے کہا کہ اس کا تعلق بھی ما قبل کے ساتھ ہے. ما قبل کے ساتھ ہو تو معنی یہ کہ وہ آل علم آل دانش جو کہ اپنے علم کو خدا سے ملانے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ دولت کمانے کے لیے پھر اس کو جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ سفلی ہو جاتا ہے، اس مقصد کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ نہیں رہتا. قرآن حکیم فرقان مجید نے اس کو کنڈیم کیا اور اس کی مذمت کی. اور رہا یہ سوال کہ مال جمع کرنا یہ کیسا ہے، تو میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ آیات بھی روشن نشان کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں دونوں قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، آل ثروت بھی اور آل عسر بھی، یعنی غریب اور نادار. تو وہ لوگ جو مال رکھتے تھے ان کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے دفعات اپنے آئین کی بیان کی اور تحریص دلائی کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور معاشرے اور سوسائٹی کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اور یہ ترغیب اور تحریص، اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی اقیم الصلاۃ آ گیا، ساتھ آت الزکا بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ اس کتاب کی تعلیمات اور حروف اور معانی کا نگہواں اور امین ہو، جب وہ خود ہی اپنا مقصد بدل دے اور مقصد بجائے اللہ پرستی کے اور حضور کی غلامی کے وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف دولت کو جمع کرنا بنا لے، تو ظاہر ہے قرآن مجید کی آیات کنڈیم کرتی ہیں. لیکن اگر کسی کا مال اللہ کی راہ میں کھپتا ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قسم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں رسول کریم علیہ السلام کے رفقاء تحریک، ان کی مذمت نہیں ہے. مذمت یہاں پر ان لوگوں کی ہے جو زندگی کا مقصد ہی مال اور دولت کی جمع کرنے کو بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے دین کی آبیاری کرنا ان کے نزدیک مقصد ثانی بھی نہیں رہتا، مقصد اولا تو دور کی بات ہے. یہاں سوال میں مجھ سے پوچھا یہ گیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ جو آل ثروت ہیں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ قابل مذمت نہیں. تو ان دو احادیث کا آپ کیا بنائیں گے جو رسول اللہ علیہ السلام سے مروی ہیں؟ میری مراد یہ ہے، اور مین کی مراد بھی یہی ہے، کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا اصحاب صفہ میں سے وہ لوگ جو غریب قسم کے صحابہ حضور کی دہلیز پر بیٹھے تھے، ان میں سے ایک کی گرا سے ایک اشرفی نکل آئی. تو حضور علیہ السلام نے ایک روایت میں وہ اشرفی ہاتھ میں پکڑی اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس اشرفی کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آتش دوزخ کا داغ ہے، یہ آتش دوزخ کا داغ ہے. اور اسی طرح ایک اور اصحاب صفہ میں سے دوسرے صحابی کی گرا سے دو اشرفیاں نکل آئیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھ کے کہا کہ یہ آتش جہنم کے دو داغ ہیں. تو بہن کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو وہ آدمی جس کے پاس ایک ہی اشرفی تھی، باقی تو وہ غربت کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اس کو بھی آتش دوزخ کا داغ قرار دیا، تو آپ کس طرح ان لوگوں کو رخصت دیتے ہیں جو مال پر مال مال پر مال جمع کرتے ہیں؟ تو میری بہن، احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ سیاق سباق بھی پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آگے پیچھے بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ جو 400 کے قریب لوگ اپنے در دولت پر بٹھائے ہوئے تھے، ان کے واحد کفیل حضور تھے، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، ان کا خورد و نوش سب کچھ در حبیب سے نکلتا تھا. اور اگر در رسول سے کھا کے پھر بھی کوئی اشرفیاں جیب میں رکھ لے تو حضور نے اس پر فرمایا تھا کہ یہ اشرفیاں دوزخ کا داغ ہے. مال کا کچھ اکٹھا ہو جانا اس پر سختی نہیں تھی، مال اکٹھا ہو جائے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو پھر کوئی پرواہ نہیں. قرآن مجید خود اس کی وضاحت کرتا ہے اسی آیہ کریمہ میں، پہلے ایک جملے میں کنڈیم کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، لیکن اگلا جملہ پڑھیے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. گویا اگر نیت اور عمل یہ ہو جائے کہ میں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہ مال جس میں بخلی بخلو، کنجوسی ہی کنجوسی ہو، معاشرے کی پسماندگی دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور کوئی نیت نہ ہو، تو وہ قرآن مجید اس کو کنڈیم کرتا ہے. فبشرهم بعذاب علیم، بشارت ان لوگوں کو دردناک عذاب کی. ناظرین، ہلکا سا ہم ایک وقفہ یہاں لیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے.
ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. انہی آیات کے سلسلہ میں بس ایک وضاحت کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. اگلی آیہ کریمہ میں کہا گیا کہ جس دن خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی. سوال کا یہ حصہ بھی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اعضاء پیشانیاں پہلو اور پیٹھیں ان کو داغا جائے گا تو ہاتھ جن سے انسان مال پکڑتا ہے یا قدم جن سے انسان چلتا ہے ان کا نہیں کہا گیا اور یہ پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں قرآن فہمی کے لحاظ سے اچھا اور دلچسپ سوال ہے لیکن ہمارے مفسرین اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے فہم قرآن مجید کا کوئی دریچہ بند نہیں رہنے دیا. علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اصل میں بخیل آدمی جو مال کو جمع کرتا ہے اگر اس سے کوئی مال کا سوال کرے تو سب سے پہلا تاثر اس کے چہرے پر ابھرتا ہے, وہ شکن ڈالتا ہے اپنی پیشانی پر اور اپنا منہ بصور لیتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ بخیل آدمی مال کھائے تو مال کھا کر کے اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو پیٹ سے لے کر کے اس کے گلے تک یہ جو حصہ ہے یہ سارے کا سارا دراصل حرام مال کھانے میں استعمال ہوتا ہے. اور بہن میری پیٹھ کا اس لیے کہا کہ نفرت کی علامت ہے کہ بندے جس کو نفرت جس سے کرتا اس کی طرف پیٹھ پھیر دیتا ہے یعنی میں تجھے پسند نہیں کرتا. تو سائل اگر کسی مالدار کے پاس آئے تو اس کو پیٹھ دینے کا مطلب اس سے نفرت کرنا ہے. قرآن مجید نے کہا وہ پیٹھیں جو تم نے نفرتوں کی علامتیں بنا لی ہیں, وہ پیٹ جس میں تم حرام مال ڈالتے ہو اور وہ پیشانیاں جن پر تم شکنیں ڈالتے ہو کسی غریب کو دیکھ کر, ان سب کو دوزخ کی آگ سے داغا جائے گا. ناظرین میں چاہوں گا کہ ایک نعت شریف ہم اور سنیں پھر اور آگے بڑھیں. محترم
بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی, میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا, میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا, بیٹھ بیٹھے میری حاضری ہو گئی, میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا, بیٹھ بیٹھے میری حاضری ہو گئی, بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, اور فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی, عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا, اور فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی, عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا, ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ, ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ, ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی, بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اور مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہرباں ہو گیا کملی والا نبی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پڑھ کے سویا درود ان پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اور میں جو پہنچا درے شیلو ناک پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹ قسمت کھری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اور جو کے ٹھنڈی ہوا کے آنے لگے لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے میری جس دل سے ہے تاج دار حرم میری جس دل سے ہے تاج دار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اور مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا
ناظرین آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس بزم میں خیبر پختونخوا جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلی علامہ بشیر القادری صاحب بھی تشریف فرما ہے انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی آپ کو یاد کراؤں گا کہ یہ ربیع الثانی کے مہینے کی ایک خاص نسبت پیر پیراں میر میراں شہباز لہ مکانی پیر سید عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی ذات سے ہے. ہم قرآن حکیم کے حوالے سے اسلامی تربیت کی بات کر رہے تھے اور سن رہے تھے کہ اسلام نے اعلی افکار کی تبلیغ کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی بندگی اور انسانی خدمت کا راستہ تھا. سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سل العزیز جہاں عبادت ریاضت زہد اور تقوی کی تصویر تھے, علم عرفان اور آگاہی کا پیکر تھے, وہاں انسانی خدمت کے حوالے سے ان کا اپنا ہی ایک قول عرض کروں. آپ نے فرمایا تھا کہ لگتا ہے کہ بنانے والے نے میری ہتھیلی میں سوراخ کر دیا ہے کہ مال میں جمع ہی نہیں کر سکتا. یقیناً صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا یہی یہ تابناک اور زندہ کردار تھا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کو منزل ہدایت نصیب ہوئی. آج بھی وہ لوگ جو کہ دوں فطرت رکھتے ہیں اور ان کی طبیعت کی کمینگی انہیں کسی سائل پر نہیں پہنچنے دیتی, وہ آل اللہ کے قافلے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں, لیکن باوجود ان کی مخالفتوں کے ایک زمانہ اور ایک قوم نہیں ہزاروں قومیں آل اللہ کی قدر اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام پر وہ جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. آئیے ہم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے جناب علامہ بشیر القادری صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کچھ گفتگو فرمائیں, اور اگر وہ چاہیں کہ کوئی اور میسج دیں ہمارے ناظرین و سامعین کو تو اس کی بھی ان کے لیے پابندی نہیں ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد و صلات کے بعد میرے معزز حاضرین و ناظرین سامعین, قرآن حکیم سے ایک آیہ بینہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو جی, جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء اللہ ہیں, جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے, ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. امت مصطفیہ علیہ الصلاۃ والسلام میں اولیاء اللہ میں جو مقام حضور سیدی غوث العظم جیلانی, محبوب سبحانی قطب ربانی, شہباز لامکانی, الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوا ہے, وہ شاید پہلوں اور پچھلوں میں کسی اور کو نہیں ملا ہے. اسی وجہ سے آپ اپنے ایک قصیدہ غوثیہ کے اندر ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيِّ لَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ الْبَدْرِ الْكَمَالِ, کہ اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور میں حضور سید آقا نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کامل ہیں, میں اپنے آقا کریم کے نقش قدم پر ہوں. گویا ہر ولی کی ولایت کسی نہ کسی نبی کے زیر سایہ ہوتی ہے, اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ولایت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ہے. اسی لیے غوث پاک کا مقام اولیاء اللہ میں اسی طرح ہے جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء, چو محمد درمیان انبیاء. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمامی اولیاء میں اس طرح ہے جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں ہے. شاہد یہی وجہ ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس مہینہ میں تشریف لائے وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جس مہینہ میں آئے وہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، گویا اس کائنات میں سب سے پہلی بہار اس وقت آئی جس وقت آمنہ کے لال احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین پر قدم رکھا، اور پھر دوسری بہار اس وقت آئی جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ایک چشم و چراغ حضور کا بیٹا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو جس طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ اور پوری دنیا کا ایک ماحول تھا کہ ہر طرف کفر و شرک اور فسق و فجور کا بازار گرم تھا، قتل و غارت اور ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ جس دور میں حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اگرچہ کہ اسلام موجود تھا لیکن اسلام کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اشریہ قدریہ معتزلہ شیعہ اور کئی فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو کافر مشرک اور بدتی نہ جانے کیا کیا فتوے دے رہے تھے، اور ہر طرف بے راہ روی کا دور دورہ تھا، اور بدعات شرک اور غلط رسوم ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی اثناء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور آپ نے آ کر دین اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ اللہ نے ہر طرف پھر توحید کا پرچم بلند کر دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا دور دورہ ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ننگے پاؤں چل کے آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بوڑھا شخص، ایک ناتواں اور لاغر شخص ملا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھائیں، جب میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کا اٹھایا تو وہ تر و تازہ اور توانا ہو گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا، میں نے کہا آپ تو لاغر تھے ابھی کس طرح توانا ہو گئے، تو کہا دراصل میں تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مجھے دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب مسجد میں گیا تو مجھے پہلے شخص نے جب سلام کیا تو کہا السلام علیکم یا محی الدین، اے محی الدین تجھے سلام ہو، پھر نماز کے بعد ہر کوئی مجھے محی الدین کے لقب سے ہی پکارنے لگا اور اس سے پہلے میرے اس لقب کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ گویا دین کے اندر جان حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آ کر ڈالی۔ آپ اپنے ابتدائی علوم سے فراغت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد کے اندر علم سے فارغ ہو گیا تو ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے، تشریف لائے میرے پاس، فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیا کرو، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو عجمی ہوں اور یہ بغداد کے لوگ فصیح عربی جاننے والے ہیں تو میں ان کے سامنے کیسے واز کر سکتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا اور سات مرتبہ ڈالا، میں گفتگو کرنے لگا تو مجھ پر تھوڑا خوف طاری ہو گیا، تو اتنے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے چھ مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو میں نے عرض کیا آپ نے چھ مرتبہ کیوں ڈالا ہے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے پاس ادب رکھتے ہوئے کہ میرے آقا کریم نے سات مرتبہ ڈالا ہے تو اس لیے میں نے ایک مرتبہ کم ڈالا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں نے واز شروع کیا تو پھر میرے واز کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر شریک واز ہوا کرتے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پھر اس کے بعد علم و حکمت کے جو موتی آپ کی زبان سے نکلتے تھے اس کو سننے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور علم والے آ کر آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا کرتے تھے اور آپ سے اقتصاب فیض کیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بچپن ہی سے ایسا چنا تھا اور ایسا شمار کیا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں جب میں مجلس میں پہنچتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے مجلس کو کشادہ کر دو کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے علم، عمل، تقوی، زہد، ورع اور آپ کو کرامات سے اتنا زیادہ نوازا تھا کہ جس طرح حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عضو معجزہ تھا، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا ایک ایک عضو کرامت سے معمور تھا۔ آپ نگاہ اٹھاتے تو اس میں کرامت، آپ ہاتھ اٹھاتے تو اس میں کرامت، آپ کلام کرتے تو آپ کی گفتگو کرامت والی۔ چنانچہ آپ نے خود اپنے قصیدہ میں فرمایا کہ نظر تو الہ بلا دلہ ہے جمہن کا ہر دالتن علا حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری تھیلی پر رائی کا دانہ ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن واز فرما رہے تھے اور واز کرتے کرتے ایک چیل آ کر اوپر منڈلانے لگی اور شور مچانے لگی، تو آپ نے اسے کہا مت، مر جا، تو وہ مر کر نیچے گر گئی۔ واز کے اختتام پر حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس سے گزرتے تو مردہ چیل کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کو کس نے مارا، تو ایک مرید کہنے لگا حضور غوث پاک سے کہ اے مرشد کریم، یہ تو آپ ہی نے اسے کہا تھا مت، آپ نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا کم بے اذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو چیل زندہ ہو کر فضا میں اڑنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایک کرامت سے، ایسی کرامت سے نوازا تھا کہ شاید پہلوں اور پچھلوں میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کے دلوں کو صاف کیا وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، وہ لاکھوں میں ہیں بلکہ لا تعداد ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بھی مشہور زمانہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس کے اندر 700 مرد اور 700 عورتیں آئے، آپ نے ان کو دائیں اور بائیں بٹھا کر ایک نگاہ دائیں طرف کی تو ان سب کو ولایت کا اعلیٰ مقام دے دیا، اور بائیں طرف کی تو ان عورتوں کو بھی اللہ کی ولیہ بنا دیا۔ گویا حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے کمال سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میں غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے اور ان کی نسبتوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
علامہ بشیر القادری صاحب سید وسانی و مولاہی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی تعلیمات اور آپ کی کرامات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ بات بے غبار ہے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین جو دنیا بھر کے تمام قبائل، اقوام، ملتوں اور زمانوں کے لیے ہدایت تھا، اس کے ابلاغ میں اور تبلیغ میں جو کردار اولیاء کرام نے ادا کیا، اگر اس کو نکال دیا جائے تو شاید اسلام کی تعلیمات کسی ایک گوشے کونے میں محدود ہو کر رہ جائیں اور ایسے ہی نظر آنے لگ جائیں۔ یہ نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، سہروردیوں کی یہ محنت شاقہ ہے، اللہ پرستی ہے، اور سیدی واصل اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخصیت جو قدوۃ الاصفیاء ہیں، ان کی تعلیمات کا اثر ہے کہ آج دنیا میں ٹبوں، ٹیلوں، صحراؤں، وادیوں، پربتوں، جس جگہ نظر ڈالو رحمت عالم علیہ السلام کی کے غلام نظر آتے ہیں، اور چار دانگ عالم مسجدوں، مکتبوں سے صداقت کی اذانیں گونج رہی ہیں۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدسا سر العزیز آغوش مادر سے لے کر کے بغداد شریف کے اپنے کام اور اپنی تحریک کی انتہا تک 90 سال جو زندگی گزاری، ہر لمحہ کرامت ہے اور ایک سبق ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے اندر تبلیغ دین کا جوش اور جلوہ اس قدر زیادہ تھا کہ بغداد کی تہذیب کے چراغ گل ہو چکے تھے. امام غزالی جیسا شخص بغداد چھوڑ کر کے جنگلوں کی راہوں پر جا پڑا تھا. آپ عین اس وقت بغداد شریف میں جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے مجلس واعظ قائم فرمائی اور پھر ان کا جوش دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ اے ستاروں تم آ جاؤ, اے شمس تو آ جا, اے قمر تو آ جا, اے پربتوں تم آ جاؤ, اے صحراؤں اور ریک زاروں کے ذروں تم آ جاؤ, تاکہ ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادیں ڈھہ چکی ہیں ہم پھر سے ان کو تعمیر کریں. اس آواز میں اور اس للکار میں اور اس صدا میں اور اس دعوت میں اتنا اثر تھا کہ دیکھتے دیکھتے ہی ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے نان مسلم وہ در غوث کا رخ کرنے لگے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے. میں آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ ایک اور شریک محفل دوست ہیں, حافظ محمد زبیر آوان. وہ ایک دانشور صحافی ہیں, لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کا سلیقہ بھی دیا ہے. جماعت اہل سنت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خاموش شرکت کے بجائے جناب بیدار شرکت اور آپ کے جو عزائم ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانے والی شرکت میں چاہوں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت اس خالق کائنات کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب کائنات نے اس ٹوٹے پوٹے سے انداز میں گزاری ہوئی زندگی میں کچھ ایسے لمحات نصیب فرمائے کہ جیسے قبلہ حاجی محمد ادریس صاحب نے اپنی نعت میں یہ مصرع پڑھا کہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے, لوگ آنکھوں پہ اپنی بٹھانے لگے, میری جس دن سے اے تاجدار حرم دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی. اور پھر اس شعر میں جو آخری لفظ جو آخری مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آج جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں یہ مفکر اسلام مفسر قرآن یہ روایتی القابات نہیں ہیں. آج ہمارے القابات اس قدر ارزاں ہو گئے ہیں کہ ان القابات کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے, اور آج یہ القابات خود اس قدر پیاسے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی ایسی شخصیت پہ جا کر سامنا تو کریں کہ جو اس کا صحیح انداز میں حق ادا کر سکتی ہو. اور یقیناً ہم جس وقت مفسر قرآن یہ لفظ جب دہراتے ہیں تو حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی ذات پر اس انداز سے منطبق ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی صورت کسی بھی صورت کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو مجھے ان کی وہ بات یاد آتی ہے کہ لوگ جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو تفاسیر میں جون جون وہ پہلے سپاروں سے آ کر اگلے سپاروں کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت تفاسیر کا حجم کم ہوتا جاتا ہے. جتنی تفاسیر بھی مطالعہ کریں تو ان میں آخری صورتوں میں تشنگی برقرار رہتی ہے, اور حضور قبلہ مفسر قرآن نے جس انداز سے تفسیر کا دروازہ کھولا ہے کہ انہوں نے تیسویں پارے سے ابتدا کی ہے، انہوں نے 29ویں پارے سے ابتدا کی ہے، اور آج ہر قاری قرآن جب تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دریا کو ایک کوزے میں بند کر لینا، یہ حقیقتاً یہ لفظ ہمیں ان کے معنی نظر آتے ہیں۔ تو آج کی یہ محفل اس انداز سے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ اس ویب سائٹ پر جسے دیکھ رہے ہیں، یقین کریں دوستو سوالات کا ایک انبار ہوتا ہے جب بندہ یہاں پر آتا ہے، تو صحفیانہ سوچیں بھی یہاں پر آ کر نیچے گر پڑتی ہیں کہ اور صرف ایک بات رہتی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا یہ جو سبق ہم سیکھ رہے ہیں، اس سبق کی لذت اور اس گفتار کی جو لذت ہے وہ دلوں کے اندر دلوں کی گہرائیوں میں اس انداز سے جا کر پناہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل سے صرف ایک لفظ نکالتا ہے اللہ، اور اس اللہ کے اندر اس لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو ایک تعریف کا انداز اللہ رب العزت نے اس محمد کے لفظ میں پنہا کیا ہوا ہے اس کی گہرائی سے بھی وہ آشنا ہو جاتا ہے، اور اس کے عشق رسول کا جذبہ اسے آل رسول کے قدموں میں جب جا کر گراتا ہے تو وہ اس زمین کے گہرائیوں سے اٹھ کر عرش کی ان بلندیوں کو بھی جا کر دیکھ لیتا ہے کہ اس اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کن کن ہستیوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ میری اس محفل کی وساطت سے یہی استدعا ہوگی کہ یہ جو دانشور، یہ جو صحافی، یہ جو وکلاء، یہ جو بڑے بڑے لوگ، یہ ہم لوگوں نے اپنے اندر اپنی ذات کے اندر یہ جو ایک بت سجائے ہوئے ہیں نا، خصوصاً ان لوگوں نے، میں معذرت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ان لوگوں سے نے کہ جو ٹیچرز کے شعبے سے وابستہ ہیں، وہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات اگر شاگرد کر رہا ہو اور ان کو یہ سمجھ آئے کہ یہ تو میرے شاگردوں کے دور کا بندہ ہے، تو جس وقت وہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی سے بڑی بات بھی وہ ایک شاگرد کی بات سمجھ کر اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور وہ بہت بڑی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم جس وقت آل رسول کا ایک گلشن کا گلدستہ سمجھ کر اور اس کے ایک پھول سے اس کی خوشبو لینے کی بات کریں تو پھر ہمیں عشق رسول کے جذبوں سے سرشار ہو کر ہدایت کا جو سرچشمہ ہمارے سینوں میں نظر آتا ہے، وہ اللہ رب العزت ایسا سرچشمہ عطا فرماتا ہے کہ ہماری بھی دعائیں ایک طرح سے آگے جا کر اس عرش سے جا کر ٹکراتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں آل رسول کے قدموں سے جدا مت کرنا، اور ہمیں ہماری صافتیں، ہماری وکالتیں، ہمارے دانشورانہ فلسفے جتنے بھی ہیں ان ساروں کو میں ایک خیرات ضرور رکھنا کہ ہم آل رسول کے اس خیرات سے محروم نہ ہو جس دن آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر کے اوپر جام تقسیم کر رہے ہوں، اس وقت ہماری ٹیچنگ، ہماری وکالتیں، ہماری صحافتیں، ہماری دانش وریاں کہیں ہمیں حوض کوثر کے جام سے محروم نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے ان سرچشموں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔
حافظ محمد زبیر عوام گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت ایک سوال پوچھا ہے ڈنڈی سے، ایک بھائی نے، ظہیر الاسلام ان کا نام ہے، کہ آپ نے دو ہفتے پہلے ایک سوال کے جواب میں پوری تفصیل بیان کی تھی چھپکلی کے بارے میں، تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، تو معلومات حاصل ہوئی۔ وہ آج سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی گفتگو مکڑی کے بارے میں کر دیں تو شاید ہم مستفید ہو سکیں۔ ظہیر الاسلام کا کہنا یہ ہے کہ کتاب الحیوان میں نے پڑھی ہے دمیری کی، تو میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آتا، جب آپ بات کرتے ہیں تو بات سمجھ زیادہ آتی ہے، تو آپ کی مہربانی ظہیر الاسلام، آپ نے محبت کی ہے، میں آپ کے شہر میں آیا ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ اس وقت وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ڈنڈی میں شہر اور سمندر کے درمیان جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کی چوٹی پر الحمدللہ مجھے میلاد منانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے. تو آپ کے ڈنڈی سے قریب 4 شہر ہے 5 شہر ہے اور ایڈنبرا یونیورسٹی, ان تمام جگہوں پر مجھے سیمینار جلسوں اور میلاد شریف کی محفل سے خطاب کی سعادت ملی ہے. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے سوال پوچھا ہے مکڑی کے بارے میں. سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال ان لوگوں کی جنہیں اللہ کے سوا کارساز بنا لیے ہیں, مکڑی کی سی مثال ہے. اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. تو قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالی کی بات سے کس کی بات اور سچی ہو سکتی ہے. تو میں نے ضمیری کو بھی پڑھا ہے, کتاب الحیوانات بھی اس سلسلے میں, اور قزوینی کو بھی پڑھا ہے جو انہوں نے حیوانات کے بارے میں لکھا, اور جو ڈفرنٹ قسم کے انسائکلوپیڈیاز ہیں, دائرۃ المعارف لکھے گئے ہیں, اینیملز پر ہیں, زوالوجی پر ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ جستا جستا دیکھے ہیں. پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو مکڑی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی کی مکڑی ہے اور ایک جو ہمارے ایشیائی بلاد میں اور اوطان میں مکڑی پائی جاتی ہے یہ ہے, اور ایک مکڑی ساؤتھ افریقہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے. میں نے ایک انسائکلوپیڈیا میں پڑھا کہ اس کی 35,000 قسمیں ہیں, ایک قسم کی نہیں ہے, 35,000 قسم کی مکڑیاں ہیں. مجھے ان تمام کی تفصیل تو نہ میں پڑھ سکا ہوں نہ میں بیان کر سکتا ہوں, لیکن کہنا یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ میں پائی جانے والی مکڑی ہے وہ سب سے زہریلی مکڑی ہوتی ہے. تو اس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو آنکھیں دی ہیں اتنی اس کو ٹانگیں دی ہیں. 8 آنکھوں پر اور 8 ٹانگوں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اس کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں. مثلا یہ اپنے منہ سے ایک رطوبت اور لیس دار پانی نکالتی ہے, اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود چھوٹے سے وجود کے اندر 4,000 نالیاں رکھی ہیں, چھوٹی چھوٹی بال سے بھی باریک نالیاں ہیں. تو یہ اپنے منہ سے وہ رطوبت لیسدار پانی نکال کے ان 4,000 نالیوں میں ڈالتی ہے, پھر ان سے باریک تار بن کر کے وہ نکلتی ہے, آگے جا کے 1,000,000 تاروں کی پھر 4 موٹی تاریں بن جاتی ہیں, پھر یہ ان 4 موٹی تاروں کو ملا کر کے ایک بڑی تار بنا کر کے اس کے ساتھ اپنا تانا بانا بننا شروع کرتی ہے, اور یہ کئی مرتبہ اپنے جال کی ان تاروں سے گزرتی ہے تانا اور بانا تیار کرنے کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک زوالوجی کے ماہر نے اور اینیمل کے فلسفہ لکھنے والے نے لکھا کہ اس کے منہ سے جو تار نکلتی ہے اگر پوری دنیا کے گردا گرد لپیٹی جائے تو اس تار کو جمع کیا جائے تو وہ ایک سیب کے وزن میں نہیں ہوتی, وہ اس ایک سیب سے بھی اس کا وزن جو ہے وہ کم ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ ایک باریک سا چھوٹا سا جانور, پھر اس کے اندر بھی تاروں کا یہ نظام, پھر اس کے اندر ایسی چیز کے وہ نکلے رطوبت, اور پھر اس سے تار بنے جو ریشم سے بھی زیادہ باریک نرم اور نازک ہو. یہ شکار کرنے کے لیے دور نہیں جاتی, 6 ماہ تک یہ بھوکی رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سسٹم دیا ہے کہ یہ 6 ماہ تک اگر اس کو کچھ کھانے کے لیے نہ ملے تو یہ رہ سکتی ہے, 6 ماہ کے بعد یہ مکڑی مر جاتی ہے. تو 6 ماہ کے دوران کوئی نہ کوئی کیڑا, مچھر اور مکھی اس کے جال میں آ کر پھنس جاتے ہیں, اور یہ بجلی کی سپیڈ کے ساتھ مکڑی اس مکھی پر جبٹ کر کے اس کے اندر ایک ڈنک ہوتا ہے, اس ڈنک کے ذریعے زہر اس کے اندر انجیکٹ کر دیتی ہے جس سے وہ مکھی مر جاتی ہے. اس کو ڈر ہی ہوتا ہے کہ اگر اس مکھی کو پھڑ پھڑانے کا موقع دیا گیا تو یہ میرا سارا جال جو ہے وہ تباہ کر دے گی, اس لیے یہ اس کو زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کرشمے اس چھوٹی سی چیز میں رکھے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ گھروں سے اس کے جالوں کو صاف کیا جائے, اس لیے کہ اس کے تار میں انتہائی زہر ہوتی ہے, اگر یہ آنکھ میں پھر جائے تو بینائی فوراً سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جہاں یہ باتیں اس کے بارے میں ہیں وہاں اچھی باتیں بھی اور بھی ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام ہجرت کر کے غار ثور میں گئے تھے تو اس کے دانے پر اسی مکڑی نے جالا تن لیا تھا, جس کے ایک سائڈ پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے تھے. تو امیہ جس وقت یہاں پہنچا تھا تو اس کے ساتھیوں نے خیال کیا ممکن ہے کہ اندر رسول اللہ علیہ السلام ہوں, لیکن امیہ نے کہا تھا کہ اندر کیسے جا سکتے ہیں, پتہ نہیں کس پرانے زمانے کس مکڑے نے جال تنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں. تو گویا رسول اللہ علیہ السلام کی ہجرت کی رات اس مکڑی کی بھی تھوڑی سی خدمت سامنے آتی ہے. میں ایک اور بھی تاریخ کا واقعہ آپ کو یاد کراؤں گا. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید, جو حضرت امام باقر کے بھائی تھے, جس وقت بنو امیہ نے اپنی روایتی ستم رانیوں سے ان کو شہید کر دیا تو حاکم وقت نے حکم دیا کہ ان کو براہ نہ کر کے چوک میں لٹکا دیا جائے. تو جس وقت آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو چوک میں لٹکایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مکڑا وہاں سے کہیں سے آ کر کے فوراً آپ کے گھٹنوں سے لے کر ناف تک اس نے جالا تن لیا, اور جالا تننے کے بعد کوئی چڑیاں اور آئیں اور ان نے تنکے ڈال دیے جس سے آپ ننگے نظر نہیں آتے تھے. تو اس وقت کا حاکم, جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں, بہت سارے لوگ شاید ان سے ہمدردی رکھتے ہوں, لیکن وہ اتنا غصے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی اب امام زید کی حامی ہو گئی ہے, تو اس نے حضرت امام زید کی مبارک لاش کو آگ لگا دی. یہ بات اگر پڑھنا چاہیں تو روح البیان کے اندر موجود ہے. تو بکری کے حوالے سے جو آثار بکھرے ہوئے تھے ادھر ادھر میں نے بیان کر دیے. بہرحال گھروں سے اس کے جالے کا صاف کرنا یہ تعلیمات الوی میں ہے. ناظرین, آج کی نشست کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا اور میں خود بھی اللہ سے دعا کروں گا, اللہ سبحانہ ہمیں کرم سے نوازے, فضل سے نوازے, رحمت سے نوازے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وآله وآل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور